نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد صدق الله العظيم. جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا، آج انشاءاللہ تعالی تراوی میں قرآن حکیم کی 10 سورتیں پڑھی جائیں گی، جن میں سے 7 سورتیں مکی ہیں، سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک، اور اس کے بعد 3 سورتیں ان 10 مدنی سورتوں میں سے ہیں کہ جو قرآن مجید میں باعتبار تعداد سور مدنی سورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے. ان میں سے 3 سورتیں سورہ حدید، سورہ مجادلہ اور سورہ حشر آج پڑھی جائیں گی. تقسیم بھی میں یہ رکھ رہا ہوں کہ پہلے اس نصف گھنٹے میں جو بھی کچھ عرض کیا جا سکتا ہے ان 7 سورتوں کے بارے میں عرض کر دوں گا. ان 7 سورتوں کے بارے میں جو مکی سورتیں ہیں سورہ قاف سے اور سورہ واقعہ تک، یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ایک تو یہ قرآن حکیم کا حسین ترین مقام ہے، ادبی اعتبار سے، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے قرآن مجید کن کن اعتبارات سے ایک معجزہ ہے، یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا علمی موضوع ہے. وہ علمی اعتبار سے بھی معجزہ ہے، فکری اعتبار سے بھی معجزہ ہے، پیشین گوئیوں کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، لیکن اس کا سب سے زیادہ نمایاں اور مؤثر پہلو جو اولین مخاطب تھے قرآن مجید کے اہل عرب، ان پر سب سے زیادہ اثر انداز جو ہوا ہے اس کے اعجاز کا پہلو، وہ اس کا ادبی، اس کا فصاحت اور بلاغت والا پہلو. اور اس ادبیت اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے قرآن حکیم کی معراج ہم کہہ سکتے ہیں، یا قرآن حکیم کا نقطۂ عروج یہ 7 صورتیں. انہی میں ایک صورت وہ بھی ہے سورہ الرحمن، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی دلہن قرار دیا ہے. سورۃ الرحمن عروس القرآن. تو ان میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آیتیں چھوٹی ہیں، ردم جو ہے بہت تیز ہے، فلو بہت تیز ہے، اور اس کے اندر صوتی آہنگ بہت ہے. اس کا اپنا ایک میوزک ہے، اس کی اپنی ایک موسیقی اور غنا ہے، وہ ملکوتی غنا ہے، وہ ڈیوائن میوزک ہے، جو اس حصے میں بہت زیادہ نمایاں ہے. باقی جہاں تک مضمون کا تعلق ہے، ان تمام صورتوں میں سب سے زیادہ اہم مضمون جو ہے وہ آخرت کی خبر ہے، اور آخرت کے حالات اور اس کا نقشہ کھینچ دینا. ایک لفظ میں اگر ہم اسے تعبیر کریں تو ان صورتوں کا مرکزی مضمون ہے انذار، خبردار کرنا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہیں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہوگا، اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی، جزا و سزا کے فیصلے صادر ہوں گے، اور پھر جنت یا دوزخ میں تمہیں کسی جگہ پر داخل ہونا پڑے گا. یہ ہے اصل میں وہ مرکزی مضمون کہ جو ان صورتوں میں آ رہا ہے. ویسے تو جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مکی صورتوں میں ایمانیات ثلاثہ، یہ تو ہر جگہ پر آپ کو ملے گی بحث توحید، آخرت اور رسالت، لیکن یہ کہ اس مقام پر آپ یہ دیکھیں گے کہ زیادہ نمایاں پہلو جو ہے وہ آخرت کا پہلو ہے، انذار آخرہ کہ وہ وقت آ کر رہے گا کہ تمہیں اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہونا ہوگا. ان میں سب سے پہلی سورت یہ سورہ قاف ہے. قاف والقرآن المجید، قسم ہے اس قرآن مجید کی، اس قرآن کی جو بزرگ ہے. بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم. اب دیکھیے پہلی ہی آیت اس کے عمود کو معین کر رہی ہے. ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اس بات پر کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا آیا ہے، انذار کرنے والا آیا ہے. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب. تو انکار کرنے والوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی تعجب انگیز بات ہے، بہت عجیب بات ہے. اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید. جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے تو کیا پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا؟ یہ بہت دور کی بات ہے، یہ انہونی سی بات ہے، یہ بہت دور کی کوڑی لے کر آئے ہیں. فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منهم. ہم خوب جانتے ہیں کہ زمین ان میں سے کیا کم کرتی ہے، یعنی جب یہ زمین میں مٹی ہو کر مل جائیں گے تو کیا کمی آئے گی، ان کے اجزاء کہاں ہوں گے، یہ ہمارے خوب علم میں ہے. وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. اور ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے کہ جس میں ہر شے کا حساب جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور وہ حفاظت کرنے والی ہے. یہ گویا کہ اس پورے سلسلے سور کے مضمون کے لیے نہایت جامع عنوان ہے. باعث بعد الموت کے لیے جو دلائل قرآن مجید میں جو طویل مکی صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں ان میں آ چکے ہیں، ان میں مثلاً یہ بڑی ہی مختصر الفاظ میں اس دلیل کو یہاں دہرایا گیا ہے، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، بابرکت پانی یعنی بارش، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اسی پانی کے ذریعے سے اس زمین سے کہ جو مردہ نظر آتی تھی جس میں کہیں کوئی رویدگی کے آثار نہ تھے، اسی میں ہم باغات اگا دیتے ہیں، اسی میں ہم فصلیں اگا دیتے ہیں، وہ فصلیں کہ جو پھر کٹ جاتی ہیں، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور اسی میں سے وہ درخت کھجور کے بلند اور بہت بلند و بالا درخت کہ جن کے خوشے جو ہے تہ برتے ہیں، رزقاً للعباد، یہ بندوں کے لیے رزق ہے جو ہم اس طور سے فراہم کرتے ہیں، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اسی سے ہم اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طرح تمہارا بھی نکل آنا ہو جائے گا زمین سے، اسی طرح حکم خداوندی ہوگا، اور اس زمین میں جو تم مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤ گے تو اسی طرح ہم تمہیں نکال لیں گے. پہلی آیت، پہلے رکوع کے آخری آیت بھی بڑی ہی، اگرچہ یہ دلیل قرآن مجید میں بار بار آئی ہے لیکن اسلوب جو ہے یہاں پر بہت زیادہ تیکھا اور دل میں اتر جانے والا ہے. افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے بعد اب عاجز آ گئے؟ ہماری قوت خلاقی ختم ہو گئی؟ اب ہمارے اندر کوئی توانائی باقی نہ رہی؟ افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، ہماری قدرت اور قوت کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی، البتہ ان کے اپنے ذہن اور تصورات جو ہیں وہ بہت محدود ہیں، اس کے بنا پر یہ مایوس ہو گئے. پھر وہ آیا مبارکہ بھی اسی صورت میں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا انسان سے قرب جو ہے سب سے زیادہ نمایاں طور پر بیان ہوا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس کا نفس جو ہے اس کے ساتھ کیا وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے، اندر ہی اندر خیر و شر کی کیا کشمکش چلتی رہتی ہے ہم خوب جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس انسان سے اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب. تیسرے رکوع کے آخر میں ایک بہت اہم علمی مضمون آیا ہے، ان فی ذلک لذکرا لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، اس قرآن مجید میں یاد دہانی ہے، نصیحت ہے کن لوگوں کے لیے، یا تو ان کے دل زندہ ہو، اگر دل زندہ ہے تو قرآن مجید کی دعوت کو فوراً قبول کریں گے، جیسا کہ میں نے مثال دی تھی کہ قلب سلیم اگر ہے تو اس کی مثال ایک آئینے کی ہے کہ اس کے سامنے جیسے ہی روشنی آئے گی وہ جگمگا اٹھے گا. اسی طریقے پر دوسری شکل یہ ہے کہ یا تو دل زندہ ہو اور یا او القى السمع وهو شہید، یا یہ کہ پھر انسان اگر دل اتنا سلیم نہیں بھی ہے تو ذرا توجہ سے سنے، غور کرے، یعنی عقل کے راستے سے بھی انسان کو ہدایت نصیب ہو سکتی. یہ دو راستے ہیں، غور و فکر اور تدبر و تعقل، دلیل سے استدلال سے بات کو سمجھنا، اور ایک براہ راست جسے ہم انٹیوشنلی کہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جن کے اندر وہ وجدانی قوت اتنی قوی ہوتی ہے کہ وہ حقیقت کو فوراً بغیر کسی استدلالی پروسیس کے وہ حقیقت کو فوراً پہچان لیتے ہیں اور قبول کرتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے فاصبر علی ما یقولون، جیسا کہ میں نے عرض کیا بار بار کہ ہر عموماً مکی صورتوں کے آخر میں حضور سے خصوصی خطاب ہوتا ہے، اے نبی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کرو، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی اور سورج کے غروب ہونے سے قبل بھی، ومن اللیل فسبحہ وادبار السجود، اور رات کے ایک حصے میں بھی اور سجدوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہا کرو. یہ وہ تسبیح ہے جو نماز کے بعد بھی ہم کرتے ہیں، حضور نے تلقین فرمائی ہے تسبیح فاطمہ، اور آخری الفاظ ہیں سورہ مبارکہ کے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تذکیر کرائیے اس قرآن کے ذریعے، نصیحت کیجیے اس قرآن کے ذریعے، جس کسی کے اندر بھی کوئی خوف ہے اللہ کے ان وعدوں کا وہ اس ذکر کو حاصل کر لے گا. اس کے بعد سورہ زاریات آتی ہے، اس کے ابتدا میں کچھ جو آیات آفاقی ہیں ان میں سے ہواؤں کے چلنے کی قسمیں کھائی گئی ہیں. اب دلیل تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع نہیں ہے, لیکن یہ قسمیں کس بات پر کھائی گئی ہیں وہ نوٹ کرنے کی بات ہے. والزاریات ذروًا فالحاملات وطرًا فالجاریات یسرًا فالمقسمات امرًا, یہ تو چار ہوئی قسمیں. انما توعدون لصادق وان الدین لواقع, یقیناً جس چیز کا تمہیں جس چیز کی خبر دی جا رہی ہے, وعدہ کیا جا رہا ہے, وہ سچی بات ہے اور جزا و سزا واقع ہو کر رہے گی. وہی بات ہے اصل میں بنیادی خبر کے جس پر یہ تمام صورتیں جو ہیں وہ بحث کر رہی ہیں. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں بھی آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا, اور وہی ان کے پاس فرشتوں کا آنا اس خوشخبری کے ساتھ اس کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے, قوم عاد کا, قوم ثمود کا, قوم نوح کا بھی. اس کے بعد وہ آیات آتی ہیں تیسرے رکوع کے شروع میں, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, یہ آسمان ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور ہمیں اس کی قدرت حاصل ہے. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ, اور اس زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور کیا ہی اچھے ہیں ہم بچھانے والے. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, اور ہر شے کو ہم نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے شاید کہ تم نصیحت اخذ کرو. اگر تمہیں تمام نباتات کے عالم میں, حیوانات کے عالم میں تمہیں جوڑے نظر آ رہے ہیں, اسی طرح بلندی اور پستی ہے, زمین ہے اور آسمان ہے, ان کو بھی جوڑوں کی شکل میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آسمان سے بارش برستی ہے وہ زمین میں سے روئیدگی برآمد ہوتی ہے. اسی طریقے سے حیات دنیاوی کا جوڑا ہے حیات اخروی, یہ بھی حیات اخروی کے لیے ایک دلیل ہے کہ جو قرآن مجید لاتا ہے کہ ہر شے کے جوڑے ہیں. تو یہ زندگی بھی صرف ایک نہیں ہو سکتی, بلکہ اس کا بھی جب تک کہ اس کے ساتھ جوڑا نہیں ملتا ہے حقیقت میں تکمیل نہیں ہوتی, ورنہ یہ تخلیق بے معنی رہتی ہے کہ نہ نیکی کی کسی کو جزا ملے نہ بدی کی کسی کو سزا ملے. تو یہ تو بہت ہی ایک غیر منطقی کا معاملہ نظر آئے گا جب تک کہ وہ جوڑا نہ ہو کہ جس میں ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا بدلہ مل جائے. اسی سورہ مبارکہ میں وہ بہت اہم آیت ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں, میری پرستش کریں. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون, میں ان سے نہ رزق چاہتا ہوں نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں پلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, اللہ خود ہے رزاق اور وہ ہے طاقت والا, رزق وہ پہنچاتا ہے, اسے کسی رزق کی ضرورت نہیں ہے. البتہ وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ اس کی بندگی کرو, اس کی اطاعت کرو اور سب سے بڑھ کر اسی سے محبت کرو. اس کے بعد سورہ طور آتی ہے, اس کے شروع میں بھی کچھ قسمیں ہیں, والطور وکتاب مسطور فی رق منصور والبیت المعمور والسقف المرفوع, یہ پانچ آیات جو ہے قسموں پر مشتمل ہیں ان کے بھی, بلکہ چھ, والبحر المسجور, لیکن ان کے بھی تشریح میں اس وقت نہیں کر سکتا. اصل چیز جو نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ قسمیں کس چیز پر کھائی جا رہی ہیں. مختصر کیا ہے, ان عذاب ربک لواقع, یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہنے والی شے ہے. ما له من دافع, اور جب وہ آ جائے گا تو پھر اسے دفع کرنے والا, اسے ہٹانے والا, اسے کہیں اس کا رخ پھیر دینے والا کوئی نہ ہوگا. اس میں وہ مضمون پھر آیا ہے جو اس سے پہلے بھی بعض مقامات پر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اہل جنت میں سے جن کی اولادیں اور جن کے آباء و اجداد رتبے میں ان سے کم ہوں گے, لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی جنتی ہوں گے, ان کے رتبوں کے اندر اضافہ کر کے انہیں ان کے ساتھ شامل کر دیں گے. فرمایا, والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء, اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد ایمان پر اٹھی تو ان کی اولاد کو ہم ان کے ساتھ شامل کر دیں گے, چاہے وہ رتبے میں ان کے برابر نہ ہو, لیکن یہ کہ پھر ان کو یکجا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر یہ فضل کیا جائے گا. دوسرے رکوع میں ارشاد ہوتا ہے, فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون, پس اے نبی آپ یاد دہانی کراتے رہیے, آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے, جو باتیں لوگ کہہ رہے تھے ان کی نفی ہو رہی ہے. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون, کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک شاعر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم منتظر ہیں گردش زمانہ کے, زمانے کی ایک کروٹ خود بخود کھول کر بتا دے گی کہ ان کی حقیقت کچھ نہیں تھی. قل تربصوا, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کر لو انتظار, فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. اَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ، کیا واقعتاً ان کی عقلیں انہیں یہی رائے دے رہی ہیں یا یہ سرکشی کی وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ حقیقت میں تو ان کے اذہان جو ہیں وہ اتنے پاگل نہیں ہیں، اتنے قودن نہیں تھے کہ وہ حقیقتاً یہ سمجھتے ہوں، بلکہ یہ کہ وہ ان کی سرکشی جو ہے مزاج کی اور تکبر وہ ان سے ایسی باتیں کہلوا رہا ہے. ہم یقولون تقولہ، کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن خود حضور نے ہی گھڑ لیا ہے، خود ہی کہہ لیا ہے؟ بل لا یؤمنون، لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، تو اگر وہ سچے ہیں تو ایسا ہی کوئی کلام وہ بھی لے آئے. اگر یہ محمد کی اپنی تصنیف ہے تو پھر انہیں کس چیز نے روکا ہوا ہے کہ اس کے مقابلے کی تصنیف لے آئے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، جیسے ایک آیت اس سے پہلے آئی تھی، منطقی اور فلسفیانہ اعتبار سے وہ بہت اہم ہے. اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ ایسے ہی یہ آیت بہت اہم ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی کے بنائے پیدا کیے پیدا ہو گئے یا یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ دو ہی چکلے، یا تو یہ کہ یا تو ہم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہو، ظاہر بات ہے کہ یہ محال عقلی ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ میں اپنا پیدا کرنے والا نہیں ہوں، تو لازماً پھر کوئی اور ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا. یہ آیا ہے مبارکہ بھی قرآن مجید، اگر سے اکثر و بیشتر منطق اس کو زیادہ استعمال نہیں کرتا اپنے استدلال میں، قرآن کا استدلال فطری استدلال ہے، لیکن یہ کہ کہیں کہیں وہ آیات بھی آ گئی ہیں کہ جن سے اہل منطق استفادہ کر سکتے ہیں. اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی وہی انداز ہے، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو اے نبی صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے انتظار میں، اس لیے کہ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کی طرف سے ہماری توجہ ہٹی ہوئی ہو، ہم آپ کی طرف سے غافل ہوں، ہم جانتے نہ ہو کہ آپ کے ساتھ کیا بیت رہی ہے اور اہل ایمان جو ہے وہ کن حالات سے دوچار ہیں. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ جبکہ آپ کھڑے ہوتے ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات میں بھی اللہ کی تسبیح کرو اور جبکہ ستارے جو ہیں وہ پیٹھ دکھا رہے ہوں، یعنی جب کہ رات جا رہی ہو، ستاروں کا کارواں روانہ ہونے والا ہو، اس وقت بھی اللہ کی یاد کرو. اس کے بعد سورۃ النجم آتی ہے، اس کے آغاز میں آیات جو ہیں یہ بہت اہم ہیں، مشکلات القرآن میں سے ہیں، ان پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں، اور ان میں حضور کا جو واقعہ معراج ہے اس کا جو آسمانی حصہ ہے اس کی کسی قدر تفصیل بیان ہوئی، اور دوسرے یہ کہ حضور نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اصل ملکی شکل میں، فرشتے کی شکل میں، انسانی صورت میں تو حضرت جبرائیل بارہا آئے ہیں، اور عام طور پر حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک نہایت خوبصورت حکیم صحابی تھے، ان کی شکل میں آتے تھے، لیکن اصل فرشتے کی شکل میں ملکی صورت میں حضور نے دو مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ افق پر اور ایک مرتبہ اسی شب معراج میں سدرۃ المنتہیٰ کے پاس. تو اس کا ذکر ہے ان آیات میں، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ گرے، ما ول صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ گمراہ ہوئے ہیں اور نہ غلط راستے پر چلے ہیں. وما ینطق عن الہوا، اور وہ کوئی اپنی ہوائے نفس کی بنا پر کچھ نہیں کہہ رہے، ان ہوا الا وحی یوحا، بلکہ یہ تو وحی ہے جو ان کی طرف کی جا رہی ہے. علمہ شدید القوا، انہیں تعلیم دی ہے بڑی طاقت والے نے، اور اس سے مراد یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو حضور کے لیے بمنزلہ معلم ہے. ذو مرت فاستوى، وہ افق کے اوپر جب تھے، وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلا، پھر وہ قریب آئے اور لٹک گئے. فقال قاب قوسین او ادنا، تو وہ دو کمانوں کے فاصلے پر رہ گئے یا اس سے بھی قریب. فاوحا الی عبده ما اوحا، پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے کو جو وحی کی. ما کذب الفؤاد بارا، جو کچھ کے آنکھوں نے دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں. افتمارونہ علی ما یرا، تو کیا تم جھگڑتے ہو ان سے اس چیز پر کہ جو انہوں نے دیکھی ہے؟ تمہارے لیے تو یہ غیب کی خبر ہے، لیکن محمد نے تو اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم ان سے کیسے جھگڑ رہے ہو؟ ولقد راہ نزلۃ اخرى، اور جبرائیل کو انہوں نے ایک مرتبہ اور بھی دیکھا ہے. عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے قریب، اندہا جنت الماوا، جس کے قریب ہی وہ جنت ماوا ہے، اذ یخشى السدرۃ ما یخشى، جب اس سدرۃ المنتہا کو ڈھانپے ہوئے تھا جو ڈھانپے ہوئے تھا، تجلیات ربانی کا جو نزول اس پر ہو رہا تھا. اب یہاں دیکھیے بعض مضامین ایسے ہیں کہ ان کو کتنے ہی سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے وہ ہمارے عقل کی گرفت میں نہیں آئیں گے. وہ اس عالم کی خبر اور وہ ساتویں آسمان کے بھی اوپر سدرۃ المنتہا پر کیا کیفیات ہیں، تجلیات ربانیہ کی کیا کیفیت ہے، وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. اس لیے یہاں انداز کیا اختیار کیا، اس یکش سدرۃ ما یغشا، جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کو جو ڈھانپے ہوئے تھا. تم کیا سمجھو گے کہ کیا ڈھانپے ہوئے تھا، کیا تمہیں بتایا جائے کہ کیا ڈھانپے ہوئے تھا. اذ یغشى السدرۃ ما یغشى، ما زاغ البصر وما طغى، ان کی نگاہ نہ کج ہوئی نہ حد سے بڑھی. بہت عجیب مقام ہے یہ، لیکن یہ کہ بہرحال وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں. علامہ اقبال کی ایک نظم جو میرے نزدیک ان کی اردو نظموں میں ٹاپ کی نظم ہے، اس کا جو ایک شعر ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. لیکن یہاں معاملہ کیا ہے کہ حضور کی نگاہ میں ادب بھی ہے، حد سے آگے نہیں بڑھ رہی ہے، لیکن اتنا تحمل بھی ہے کہ نگاہ چکا چون نہیں ہوئی ہے، بلکہ تجلیات ربانیہ کا جو نزول ہو رہا تھا سدرۃ المنتہا پر اسے نظر جما کر ٹکا کر دیکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربہ الکبرى، اس مقام پر حضور نے اللہ تعالی کی عظیم آیات کا مشاہدہ کیا ہے. اب آئیے سورہ قبر پر. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس میں وہ اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے شق قمر کا، جسے عام طور پر حضور کے معجزات میں شمار کر لیا جاتا ہے. میرے نزدیک اس کو معجزات میں شمار نہیں کرنا چاہیے، وہ خرق عادت ایک واقعہ ہے کہ جو ہوا. معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو تحدی کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ پیش کیا جائے. حضور کا معجزہ صرف ایک ہے اور وہ قرآن مجید. باقی یہ کہ ایسے واقعات بے شمار ہوئے ہیں، یہ جس کو ہم خرق عادت کہتے ہیں کہ عام فطری یا طبعی قانون کا ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت کا ظہور ہو جانا، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو خرق عادت کہا جائے گا. خرق عادت کے واقعات بے شمار ہیں، لیکن معجزہ جو ہے حضور کا وہ صرف ایک ہے، وہ قرآن مجید ہے. بہرحال ایک موقع پر یہ واقعہ ہوا ہے، تفاصیل تو اس کی بڑی مختلف ہیں، لیکن یہ کہ چاند دو ٹکڑے ہوا ہے اور اس کے بعد وہ مل گیا ہے، دونوں ٹکڑے پھر جمع ہو گئے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر وان یروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر، قیامت کی گھڑی قریب آ لگی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے، اور یہ جب بھی کوئی نشانی دیکھیں گے اعراض کریں گے، ماننا انہیں ہے نہیں، اور یہی کہیں گے کہ کوئی جادو ہے جو چلا آ رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے اوپر کوئی نظر بندی کر دی گئی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اسی میں کئی وہ انباء رسل کا سلسلہ جو ہے وہ آئے گا، حضرت صالح کا، حضرت ہود کا، حضرت نوح کا. لیکن خاص طور پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ چار مرتبہ ہر رسول کے ذکر کے آخر میں آیت آتی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے. کوئی نصیحت اخذ کرنا چاہے، کوئی حقیقت کا طالب ہو، ہدایت کا جویا ہو، تو ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. تو ہے کوئی کہ جو نصیحت اخذ کرنے کا خواہش مند ہے؟ یہ قرآن مجید کا ایک طرح کا چیلنج ہے، اتمام حجت کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ قرآن مجید اپنے علمی پہلوؤں کے اعتبار سے بہت غامض بھی ہے، بہت گہرائیاں لیے ہوئے بھی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک سمندر ہے ایسا کہ جس کی تہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ کہ جو اس کی اصل ہدایت رہنمائی ہے وہ گویا کہ اس کی سطح پر موجود ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں، سمندر میں اگر تیل ٹینکر جو ہے کوئی، اس کا تیل اگر بکھر جائے تو تیل سطح پر رہے گا، سمندر کی جو گہرائی ہے وہ ہے لیکن تیل اوپر ہے. اسی طریقے سے اس قرآن مجید کا جو اصل جوہر ہے ہدایت اور رہنمائی، یہ اس کی سطح پر ہے. اس کے لیے کوئی بہت زیادہ محنت اور مشقت کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اعتبار سے قرآن آسان ہے، البتہ اس کی علمی اور فکری اور عقلی گہرائیاں جو ہیں وہ تو اتھاہ ہے کہ ان تک کسی انسان کو اس کی تہ تک پہنچ جانا جو ہے اس کے لیے ممکن نہیں. تو یہ ذکر ہے، یہ تذکر ہے، وہ تدبر ہے. تدبر کے اعتبار سے قرآن مشکل ترین کتاب ہے، تذکر کے اعتبار سے قرآن مجید آسان ترین کتاب ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت, آیت نمبر 45 ہے, وہ نوٹ کیجئے گا, فَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. یہ آیت ایک طرح کی پیشن گوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یہ جتنے بھی آپ کے مخالفین ہیں, جتنے گروہ ہیں, یہ سب پیٹ دکھا دیں گے اور ان سب کو شکست ہو جائے گی. چنانچہ واقعہ یہ آتا ہے کہ جو بدر کی جنگ ہوئی ہے اس سے ایک شب پہلے حضور جو طویل ترین سجدہ آپ نے کیا ہے اس جھونپڑی میں گھاس پھوس کی جو بلا دی گئی تھی اور دونوں فوجوں کے مابین جگہ میں, اس کے بعد جب سر اٹھایا ہے تو یہی آیت آپ کی زبان پر تھی, سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اپنے اس وعدے کی توثیق اس موقع پر ہوئی. اس کے بعد سورہ رحمان آتی ہے. سورہ رحمان جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں, اس پہلو سے یعنی عبارت کے حسن کے پہلو سے یہ غالباً قرآن مجید کا اگر کہا جائے کہ نقطۂ عروج ہے تو غلط نہ ہوگا, اسی لیے حضور نے اسے عروج القرآن قرار دیا. اس میں کوئی مضامین علیحدہ نکال کر لے آنا سورہ یاسین اور سورہ سجدہ کی طرح ممکن نہیں ہے, البتہ ابتدائی چار آیات اس کی وہ بہت اہم ہیں. الرحمن و علم القرآن, ویسے الرحمن پر ایک آیت مکمل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں نہایت ہی پیارا نام ہے رحمان, اس لیے کہ اس کا مادہ رحمت ہے, اور رحمت کی وہ شان کے جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو, اس میں ہیجانی کیفیت ہو رحمت کے اندر, وہ ہے کہ جو لفظ رحمان میں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی وہ کیفیت, وہ شان, علم القرآن, اس کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ کی رحمانیت کا مظہر اتم ہے یہ کہ اس نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی. یہ بلند ترین شے ہے جو انسان کو عطا ہوئی. خلق الانسان, اس نے انسان کو پیدا کیا. اب دیکھیے مخلوقات بھی اللہ کی بے شمار ہیں, لیکن مخلوقات میں جو گلے سرسبد ہے, جو چوٹی پر ہے, وہ ہے انسان. اور انسان کو جو صلاحیتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان میں چوٹی کی صلاحیت ہے بیان, علمہ البیان. ان چاروں آیتوں میں چار چیزیں ہیں کہ جو چاروں چوٹی کی ہیں اپنی جگہ پر. اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان, الرحمان, علم القرآن, جو کچھ علم اس نے دیا ہے اپنی مخلوقات کو اس میں چوٹی کا علم ہے قرآن. پھر یہ کہ جو مخلوقات ہیں ان میں چوٹی کی مخلوق ہے انسان. انسان کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی گئی ہیں اس میں چوٹی کی صلاحیت ہے بیان. ہمارے ہاں فزیولوجی میں جب ہم دماغ کے مختلف حصوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو کارٹیکس کے جو سب سے اوپر کا حصہ ہے, سب سے ڈیولپڈ, اس میں سب سے بڑا ایریا جو ہے وہ سپیچ سینٹر کہلاتا ہے, کلام اور بیان کا جو علاقہ ہے. تو یہ سب سے زیادہ ڈیولپڈ ہے انسان کے اندر. یہ چار آیات ہیں کہ ان کو اگر جمع کیا جائے تو ایک نتیجہ ان سے نکلتا ہے کہ انسان کی قوت بیانیہ کا بہترین مصرف یہ ہے کہ وہ قرآن کو بیان کرے. اور یہ وہ بات ہے جو حضور نے حدیث میں فرما دی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں. اس کے بعد سورہ واقعہ آتی ہے. اس میں پھر دیکھیے وہی بات, قیامت کا وہی ذکر, اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ حافظۃ الرافعہ. جب وہ واقعہ جو ہے وقوع پذیر ہو جائے گا تو پھر اس کے بارے میں کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا. آج تو یہ جھٹلا رہے ہیں, کیسے ہوگا, کس طرح ہو جائے گا, کیسے ممکن ہے, کب ہوگا, یہ جو سارا ان کا ہے یہ دم خم اور یہ سارا انداز جو ہے, اس وقت جو ہے یہ سب کے سب گنگ ہو کر رہ جائیں گے, زبانیں بند ہو جائیں گی. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ حافظۃ الرافعہ. اور وہ قیامت کی گھڑی ایسی ہے کہ کچھ کو نیچے گرائے گی, کچھ کو اونچا کرے گی. ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ زندگی بسر کر گئے لیکن اللہ سے غافل رہے, یوم آخر سے غافل رہے, وہ پستیوں میں جانے والے ہیں. اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو درویشی کے اندر جنہوں نے اپنی زندگی بسر کر دی ہے, جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کہیں رشتہ کرنا چاہیں تو کوئی ان سے رشتہ کرنا پسند نہ کرے, کہیں کسی کی سفارش کرنا چاہیں تو کوئی ان کی بات سن کر نہ دے, کسی محفل میں بار نہ پا سکے. لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہے کہ اگر کسی معاملے میں بھولے سے قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھے گا. تو وہ درویش جو ہیں وہ کس مقام پر ہوں گے؟ تو اس قیامت کا ایک جو ہے پہلو یہ بیان کیا کہ خافظۃ الرافعہ, یہ گرانے والی اور پست کرنے والی بھی ہے اور اٹھانے والی بھی. سورہ واقعہ میں قیامت میں جو تین
گروہوں میں انسان منقسم ہو جائیں گے ان کا ذکر ہے. ویسے تو اس کا ذکر سورہ رحمان میں بھی ہے. سورہ رحمان میں جنت اہل جنت کے ذکر میں دو گروہوں کا ذکر ہے, وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان, پہلے دو جنتیں پھر بعد میں دو جنتیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ دو گروہوں میں منقسم ہو جائیں گے. جو جہنمی ہے وہ تو جہنمی ہے, باقی یہ کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ بھی دو جماعتوں میں منقسم ہوں گے. سورہ واقعہ میں ان کو تفصیل سے بیان کر دیا. ایک تو ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ, جو آگے بڑھ جانے والے ہیں, مقربین بارگاہ ہیں, جنہوں نے سبقت کی ہے, دین کے معاملے میں بھی سبقت کی ہے, دین کی خدمت کے معاملے میں بھی آگے نکل گئے ہیں, پہل بھی کی ہے انہوں نے دین کو قبول کرنے میں. یہ ہے سابقون السابقون فی جنات النعیم ثلت من الاولین وقلیل من الاخرین, یہ پہلوں میں زیادہ ہیں بعد والوں میں کم اس رتبے کو پہنچنے والے ہیں. اور دوسرا گروہ ہے وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود و طرح منضود, اور ان کے بارے میں آخر میں فرمایا ثلت من الاولین و ثلت من الاخرین. یہ ہے اصحاب الیمین, داہنے والے, یہ پہلوں میں بھی کثیر ہیں اور بعد والوں میں بھی کثیر ہیں. تو ایک رتبہ ہے بہت ہی مقربین بارگاہ کا, ان کا ذکر پہلے ہے, اور پھر جو ہے عام جنتی اصحاب الیمین ان کا ذکر ہے, اور پھر تیسرا گروہ وہ جہنمی ہے وہ اصحاب الشمال با اصحاب الشمال. اس سورہ مبارکہ کے آخر میں قرآن مجید کا ذکر آتا ہے بڑی عصمت کے ساتھ, فلا اقسم بمواقع النجوم, تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان جگہوں کی کہ جہاں ستارے گرتے ہیں, وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ, اور اگر تم جانتے تو یہ قسم بہت بڑی قسم ہے, یعنی تمہارا علم ابھی وہاں تک نہیں پہنچا کہ تم سمجھ سکو کہ مواقع النجوم کیا ہے, لیکن اگر سمجھ سکتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے. اور قسم کھائی کس بات پر ہے, اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ, یہ قرآن کریم ہے ایک ایسی کتاب میں کہ جو چھپی ہوئی ہے. مکنون کہتے ہیں کسی ایسی شے کو کہ جس کو کسی غلاف کے اندر, کسی ڈبیا کے اندر سنبھال کر رکھا گیا ہو. یہ کس معنی میں کتاب مکنون ہے؟ ویسے تو کتاب جو ہے کھلی ہوئی کتاب ہے, لیکن اس کے مطالب اور مفہوم جو ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ اتنے صاف نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں جس طریقے سے ناپاک ذہنوں کے ساتھ بھی اگر رجوع کریں گے تو وہ اس کو پالیں گے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ پہلے انسان کے فکر و نظر کے اندر کچھ طہارت آ گئی ہو, اس کی نیت درست ہو چکی ہو, اس میں طلب ہدایت پیدا ہو چکی ہو, تب اس کے جو مطالب ہیں اس پر منکشف ہوتے چلے جائیں گے. اسی لیے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. اس آیت کے ایک معنی تو یہ لیے گئے ہیں, اور وہ ہمارے ہاں ایک حکم کے درجے میں ہے کہ اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے ناپاکی کی حالت میں. انسان وضو کرے تب اس کو چھوئے, اور کوئی ناپاکی کی حالت ہو تو اس کو نہ چھوئے. یہ تو ایک اس کا فقہی حکم ہے جو نکالا گیا, لیکن اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو لوگ پاک نہیں ہو چکے ہوتے, جن کے اندر پاکی نہیں ہوتی, جن کا تزکیہ نفس نہیں ہو چکا ہوتا, وہ اس کتاب کے اصل مطالب کو مس بھی نہیں کر سکتے, ان کی رسائی نہیں ہو سکتی اس کتاب کے اصل مطالب پر, چاہے انہوں نے پی ایچ ڈیز کر لی ہو اس پر, کتنی ہی کتابیں لکھ دی ہو اس پر, کتنے ہی مقالے لکھ دیے ہو اس پر. ہو سکتا ہے کوئی شخص پوری تفسیر لکھ بیٹھا ہو, لیکن اندر اگر تزکیہ نہیں ہوا ہے, قلب میں اگر طہارت نہیں ہے, تو اس کتاب کے اصل مطالب تک اس کی رسائی نہیں ہوگی. وہ چھلکوں ہی کے اندر کہیں ادھر ادھر جو ہے وہ پھنسا رہے گا, اور اس کی جو اصل, اس کا جو مخ ہے, اس کا جو اصل گودا ہے, اس تک اس کی رسائی نہیں ہو سکے گی. اس معنی میں یہ کتاب مکنون ہے. فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین, یہ نزول ہے اس کا اس ہستی کی طرف سے جو تمام جہانوں کے مالک ہے. افب حاضل حدیث سے انتم مدھنون, تو غور کرو کیا اس کتاب, اس اللہ کی اس کتاب کے بارے میں تم سست پڑ گئے ہو, ڈھیلے پڑ گئے ہو, نہ اس پر غور کرتے ہو, نہ اسے پڑھتے ہو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, اور تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرایا ہے کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, حالانکہ یہی تو سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو عطا فرمائی. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ, اللہم ذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔